القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اللهم الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: من يقصد من الناس على ما أعطاهم من فضله وآتيناهم آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اسی مسائل کے سلسلے میں طلاق کے موضوع پر عدے کی گفتگو جاری تھی. عدے کی دو قسمیں، در حقیقت اصل میں عدہ اس مدت کا نام ہے جو شوہر کی جدائی کے بعد بیوی کو گزارنا پڑتی ہے. وہ مخصوص مدت جو شوہر کی جدائی کے بعد، خواہ یہ جدائی طلاق کے ذریعے ہو یا انتقال کے ذریعے، شوہر کی جدائی کے بعد بیوی کو اس طرح سے گزارنا پڑتی کہ اس دوران وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اس خاص مدت کا نام عدہ ہے. عدے کی دو قسمیں ہیں، ایک کو عدہ طلاق کہتے ہیں اور ایک کو عدہ وفا. شوہر بیوی کو طلاق دے دیں، اس کے بعد جو بیوی کچھ عرصہ بغیر دوسرے نکاح کے گزارے، اس کا نام ہے عدہ طلاق. شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد بیوی کو کچھ عرصے شوہر کے سوگ میں بغیر دوسرے نکاح کے گزارنا پڑے، اس کا نام ہے عدہ وفا. اب عدہ طلاق پر ہماری گفتگو تقریباً آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن جلدی جلدی کچھ مسائل کو دہراتے ہوئے تاکہ گفتگو کا سلسلہ ماقبل سے مل جائے. طلاق کا عدہ، خود عدے کی دو قسمیں ہوئیں، ایک طلاق کا عدہ، ایک وفات کا عدہ. اور پھر طلاق کے عدے کی بھی دو قسمیں ہیں، اس لیے کہ طلاق کی دو قسمیں، ایک طلاق ہوتی ہے دائمی نکاح کے بعد، جو عام طور پر ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے جس میں کوئی مدت نہیں ہوتی ہے، لیکن شوہر کسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے. اور ایک ہوتا ہے نکاح متاح کے بعد، متاح کے دوران بھی اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو عدہ رکھنا پڑتا ہے. تو طلاق کے عدے کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، ایک دائمی نکاح کا نکاح کی طلاق اور ایک متا والی عورت کی طلاق. ایک اصول تو شریعت کا یہ کہ تین عورتوں کے لیے عدہ بالکل نہیں. پھر ہم ایک بات دہرا دیں جو ہم نے بار بار گزشتہ تقریر میں دہرائی تھی، آج پھر اس کا دہرا دینا ضروری کہ یہ سارے مسائل طلاق کے عدے کے بارے میں آپ سنیں. شوہر کے انتقال کے بعد جو عدہ رکھا جائے اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے اور اس کے احکامات الگ. طلاق کا عدہ تین عورتوں کے لیے تو بالکل نہیں، نہ بالغہ لڑکی جس کی عمر 9 سال سے کم، یا ایسا عورت جو 50 سال سے زیادہ ہو اگر غیر سیدانی، اور 60 سال سے زیادہ ہو اگر سیدانی. البتہ آقائے خوی کی احتیاط کے مطابق سیدانی بھی 50 سال کے بعد والے اپنے آپ کو 50 اور 60 کے دوران اپنے آپ کو جائزہ سمجھیں. بہرحال وہ تشریح الگ. اور تیسری غیر مدخولہ، یعنی وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے وہ تعلقات قائم نہیں کیے جو شوہر اور بیوی کے ہوتے ہیں. یہ تین عورتیں، انہیں اگر طلاق مل جائے اس کے بعد ان پر کوئی عدہ نہیں ہے، فوراً یہ دوسرے مرد سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہیں. نابالغہ، جائزہ یعنی بوڑھی عورت، اور وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے ابھی قربت نہیں کی، مکمل صحبت نہیں کی تھی، اور طلاق. البتہ اگر شوہر اور بیوی کچھ عرصے رہیں اور صحبت کے علاوہ دوسرے کام کریں، ایک دوسرے قریب ہونا، پیار وغیرہ کرنا، چھونا چومنا، اس سے وہ عورت شوہر والی عورت نہیں سمجھی جاتی اور اس کے اوپر پھر بھی حصہ معاف رہتا ہے جب تک کہ حقیقی تعلقات قائم نہ ہو جائیں، اس وقت تک حصہ معاف، چاہے حقیقی تعلقات کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہو جائیں حصہ معاف رہے. تو تین عورتوں پر بالکل حصہ نہیں، نابالغہ، جائزہ اور غیر مدخولہ جس سے اس کے شوہر نے دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی، ان کے لیے طلاق میں کوئی حصہ نہیں، چاہے طلاق عام نکاح کی ہو یا طلاق متعلق. یہ ہو گیا پہلا مطلب. اس کے بعد ان تین عورتوں کو چھوڑ کر باقی جتنی عورتیں جو 9 سال سے بڑی ہیں، 50 سال سے چھوٹی ہیں اور ان کا شوہر ان سے تعلقات قائم کر چکا ہے، باقی جتنی عورتیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. طلاق کے وقت یا تو ان کے پیٹ میں بچہ ہوگا، وہ حاملہ عورت کہلاتی ہے، یا ان کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوگا، وہ غیر حاملہ کہلاتی ہے. حاملہ عورت کا عدہ بچے کی ولادت، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہو جائے وہی اس کا عدہ ہے. طلاق کی بات ہو رہی، جب پیدا ہو جائے وہی اس کا عدہ ہے. اگر 4 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو رہی ہے وہ 4 مہینے تک عدے میں رہے گی، 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے 2 مہینے اس کا عدہ ہے، 2 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کا عدہ 2 گھنٹے ہے اور بچے کی ولادت کے ساتھ وہ عدے سے نکل گئی، 2 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ابھی طلاق بھی، 2 منٹ کے بعد بچہ وجود دنیا میں آ گیا، عدہ ختم ہو گیا اور وہ چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر 1 سے زیادہ بچے ہیں کسی عورت کے شکم تو خالی پہلے بچے کی ولادت سے عدہ ختم نہیں ہوگا جب تک اس تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ پیدا نہ ہو جائیں. یعنی حاملہ عورت کا عدہ ختم ہوتا ہے تمام بچوں کے دنیا میں آ جانے میں. ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 بچے ہوں، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، 1 4 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو پہلے بچے پر عدہ ختم نہیں ہوگا بلکہ دوسرے بچے پر، جو مکمل طور پر وہ بچوں سے عورت فارغ ہوگی. تو حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے سوائے آقائے خلد، اس کو ابھی ذہن سے نکالیں، تمام مجتہدین کا فتویٰ کہ حاملہ عورت کے بچے کی ولادت یہ اس کے عدے کا اختتام ہے، چاہے وہ عام نکاح ہو یا موتا ہو. البتہ آقائے خلد کی احتیاط یہ ہے، عام نکاح میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کا عدہ ختم ہو جائے گا، چاہے آقائے خلد ہو یا آقائے خمینی ہو یا کوئی بھی. متا کے اندر باقی مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ متا میں بھی عورت کا عدہ یہی، جیسے ہی بچہ پیدا ہو ویسے ہی عدہ ختم، لیکن آقائے خلد کی احتیاط واجب ہے کہ متا میں حاملہ عورت 45 دن تک عدہ رکھے گی اگر اس کا بچہ 45 دن سے پہلے پیدا ہو رہا ہے. اگر بچہ 45 دن کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو ٹھیک، جب بچہ پیدا ہوگا تب عدہ ختم ہوگا، لیکن متا والی عورت اگر 45 دن سے پہلے بچہ پیدا ہوگا، مثلاً 2 دن کے بعد پیدا ہوگا، باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ متا والی عورت کا عدہ بھی ختم. آقائے خلد کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ متا والی عورت اگر 45 دن سے پہلے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 45 دن تک ضرور صبر کرے، اس کے بعد اس کا عدہ ختم ہوگا. یعنی متا والی عورت کا عدہ عام نکاح والی عورت سے سخت ہو گیا شریعت، متا کا حکم عام نکاح سے زیادہ سخت ہو گیا کہ عام نکاح میں تو جب بچہ پیدا ہو جائے عدہ ختم، متا والی عورت میں کم از کم 45 دن انتظار کرنا ہے. خیر یہ مسئلہ پھر ہم گزار دیں اور ختم ہو جائے. نابالغہ، بوڑھی عورت اور جس سے شوہر نے صحبت نہیں کی، اس کے لیے کوئی عدہ طلاق کے بعد نہیں، چاہے متا ہو چاہے نکاح. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر عام نکاح ہے تو اس کے بعد اس کا عدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا عدہ ختم، اور اگر متا والی عورت ہے اور وہ حاملہ تھی، اس کا عدہ تمام مجتہدین کے نزدیک اس کا عدہ بھی یہی ہے کہ بچے کی ولادت ہو عدہ ختم، اور آقائے خلد کی احتیاط واجب ہے کہ نہیں متا والی عورت کو دیکھنا پڑے گا، کہ بچہ پہلے اگر بچہ 45 دن کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو بچے کی ولادت اس کے عدے کا اختتام ہے, 45 دن سے پہلے پیدا ہو رہا ہے تو 45 دن تک اسے ٹھہرنا پڑے گا. اگر بچے کا اسقاط ہو گیا تو بچے کا اسقاط یعنی نامکمل بچہ گر گیا, پیٹ گر گیا, حمل گر گیا, تو شریعت میں اسے بچے کا پیدا ہونا سمجھا جاتا ہے. فرض کیجیے کہ بچے کو پیدا ہونے میں 8 مہینے تھے, 4 مہینے تھے, لیکن 2 گھنٹے کے بعد اسقاط ہو گیا تو اس کا عدہ ختم ہو جائے گا. اور خود اسقاط کرا لے تب بھی یہی حکم ہے کہ گناہ گار تو ہے لیکن عدہ اس کا ختم ہو جائے گا. یہ تو ہو گئے کچھ خاص کے, لیکن عام طور پر جو عورتوں کو طلاق ملتی ہے, عام عورتوں جو ان چاروں سے باہر, نہ وہ نابالغ ہو, نہ یائسا ہو, نہ غیر مسئولہ ہو, نہ حاملہ ہو, اس سے ہٹ کر جو عورت ہے اس کی طلاق کے حصے میں دو مسئلے ہیں. عام نکاح والی عورت کا حصہ الگ ہے, متا والی عورت کا حصہ الگ ہے. عام عورت کا حصہ یہ ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ اپنے خون حیض کو دیکھے گی اس کا عدہ ختم ہو جائے گا. جب اسے طلاق دی جائے گی اس وقت واجب ہے, اس وقت واجب ہے کہ وہ نجاست سے پاک, واجب ہے. اگر نجاست سے پاک نہیں اور طلاق دے دی تو وہ طلاق ہی نہیں اور اس کا عدے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب نجاست سے پاک ہو تب طلاق ہو. نجاست سے پاک ہونے کے بعد وہ اپنے قدرتی نظام کے تحت ہر مہینے نجاست دیکھا کرے. جیسے ہی تیسری مرتبہ وہ نجاست کو دے, تیسری مرتبہ اپنا خون لے کے, ویسے ہی اس کا حصہ ختم ہو جائے. ہم بتا چکے تھے گزشتہ تقریر میں, پھر ایک مرتبہ اس کو دوہرا دیں کہ وہ پاک طلاق دے, اب ایک مرتبہ خون آئے گا پھر پاک ہو جائے گی, پھر خون آیا, پھر کچھ عرصے بعد پاک ہوئی, اور پھر جو خون آیا تو خون کا پہلا 15 دن سے ہی اس کا حصہ ختم. تیسرا جب خون دیکھے اور متا والی عورت وہ جب دوسرا خون دیکھے گی تب اس کا حصہ ختم ہو جائے گا. تو اس کی کوئی پیریڈ, کوئی مدت نہیں, بلکہ عام عورت تیسرا خون دیکھے گی تب حصہ ختم ہوگا, متا والی عورت دوسرا خون دیکھے گی تب اس کا حصہ ختم ہوگا. جیسے متا والی عورت کو طلاق دی گئی پاک, پھر وہ خون دیکھے گی پہلا خون, پھر پاک ہوگا, پھر خون دیکھا اور اس کا حصہ ختم ہوگا. بہت مختصر, ایک مہینے کے اندر اندر فارغ ہو جائے. البتہ اگر ایسی عورت جس کے قدرتی نظام میں کوئی خلل ہے اور اسے یہ حیض, یہ نجاست آتی ہی نہیں, اس کا نظام صحیح نہیں ہے, اسے یہ نجاست آتی ہی نہیں, بالکل دیکھتی ہی نہیں ہے وہ خون, تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عام طلاق ہے اس کی, یعنی عام نکاح کے بعد والی طلاق ہے, تو وہ 3 مہینے تک عدہ رکھے. جس تاریخ کو طلاق دی گئی ہے 3 مہینے کے بعد اسی تاریخ کو اس کا عدہ ختم ہوگا. اور متا والی عورت 45 دن کے بعد, عام عورت کے لیے 90 دن 3 مہینے, اور متا والی عورت کے لیے 1.5 مہینے یعنی 45 دن تک اس کی عدت. کون سی عورت جسے نجاست آتی ہی نہیں, اس کے نظام میں خرابی ہے, وہ نجاست دیکھتی ہی نہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ عام عورت 3 مہینے, عام طلاق دائمی نکاح والی عورت 3 مہینے عدت رکھے گی, اور متا والی عورت 1.5 مہینے. اور اب طلاق کے عدے کا ایک آخری مطلب, کہ طلاق کا عدہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب اسے طلاق دی جائے. اب یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا ہوگا اس لیے کہ یہ کوئی بتانے کی بات نہیں, عدہ سے شروع اس وقت ہوگا جب طلاق دی جائے, لیکن اس میں ایک مسئلہ آتا ہے اس لیے ہم اس کو بتا رہے ہیں. طلاق والا عدہ اس وقت سے شروع ہوگا جس دن اسے طلاق دی جائے. اب چاہے بیوی کو اطلاع ہو کہ مجھے طلاق ملی ہے یا اطلاع نہ ہو, مثلا آج شوہر نے طلاق دے دی, طلاق کے وقت بیوی کو اطلاع کرنا ضروری نہیں, طلاق شوہر کا حق ہے جب چاہے استعمال کرے. جیسے فرض کیجئے کہ آپ نے ہم کو قرضہ دیا اور پھر آپ اس قرضے کو معاف کرنا چاہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں اطلاع دیں, خود معاف کر دیں وہ قرضہ معاف ہو جائے. تو یہ جو شخصی حق ہوتے ہیں اس میں دوسرے کو بتانا ضروری نہیں. طلاق شوہر نے دے دی 2 آدموں کے سامنے اور اس کے بعد بات ختم ہو. اب 3-4 مہینے گزر, پھر اس نے بیوی کو اطلاع دی کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں, طلاق دی ہو اور اس کے بعد رجوع نہ کیا ہو, ٹھیک ہے رہ رہے ہیں گھر میں لیکن وہ بالکل اپنی بیوی سے دور ہے, اور 3 مہینے بعد اطلاع دے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی, تو اب بیوی کو نیا عدہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. آج اطلاع ملی اور طلاق پہلے ہو چکی ہے, 3-4-5 مہینے گزر چکے ہیں, بیوی چاہے تو آج ہی جا کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس کا عدہ ختم ہو گیا. تو عدہ اس دن سے شروع نہیں ہوگا جس دن بیوی کو اطلاع ملے کہ آج مجھے طلاق ملے, عدہ اس دن سے شروع ہوگا جس دن شوہر نے طلاق دے دی. اب اگر کئی دنوں کے بعد, کئی مہینوں کے بعد بھی بیوی کو اطلاع کرے اور وہ عدے کا پیریڈ بیچ میں گزر چکا ہے تو بیوی کا عدہ ختم ہو چکا ہے, وہ آج ہی آزاد ہے. اور مزید واضح ہوگا یہ اگلے مسئلے. یہ تو ہو گئے طلاق کے عدے کے مسائل. جب کسی عورت کو شوہر طلاق دے دے تو وہ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور اگر کبھی کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے, انتقال کر جائے تو اس کے بعد بھی اسے عدہ رکھنا پڑتا ہے. لیکن اس عدے میں اور طلاق کے عدے میں دو باتوں کا فرق. پہلا فرق تو یہ ہے کہ طلاق کے عدے میں کوئی ٹائم مقرر نہیں, کوئی مدت مقرر نہیں, بلکہ ہر عورت کی جسمانی حالت پر ہے. جب تیسرا خون دیکھے گی تب وہ پاک ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے ایک عورت 6 مہینے, ایک عورت 3 مہینے میں پاک ہو, ایک 2 مہینے میں, ایک مہینے کے اندر پورا عدہ گزارے. لیکن وفات کے عدے میں وقت مخصوص ہے, خاص وقت ہے 130 دن کا, 4 مہینے اور 10 دن کا. یہ خاص وقت ہے, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں. تو پہلا فرق تو یہی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے عدے عورت کے لیے صرف دوسرے شوہر سے نکاح کرنا حرام, باقی اور کوئی دوسرا حکم نہیں. لیکن وفات کے عدے میں دوسرے سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اور زینت کرنا بھی حرام ہے, اس کی تشریح آتی رہے گی. تو ایک طلاق کا عدہ ہے جس کی باتیں آپ نے سن لی, جس کے اندر صرف اتنا حکم ہے کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اور عدے کے دوران وہ پہلے شوہر کی بیوی رہے گی, یعنی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, وہ چاہے تو اس بیوی سے ہر قسم کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس کی بیوی کے اوپر عدہ رکھنا واجب ہے, جسے کہتے ہیں وفات کا عدہ. اس عدے میں کسی کو معافی نہیں, نابالغ لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے بھی عدہ رکھنا, بوڑھی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے بھی عدہ رکھنا, آج نکاح ہوا ابھی شوہر نے صحبت نہیں کی تھی اور انتقال ہو گیا اسے بھی عدہ رکھنا, حاملہ عورت کو بھی عدہ رکھنا, عام نکاح کی عورت کو بھی عدہ رکھنا ہے, متا والی عورت کو بھی عدہ رکھنا ہے. یہاں تک کہ اگر کافرہ عورت نکاح میں ہے مسلمان کی, بعض حالتوں میں اجازت ہے یہودی اور عیسائی, اور مسلمان شوہر کا انتقال ہو گیا تو کافرہ عورت کو بھی حکومت اسلامی مجبور کرے گی کہ وہ عدہ رکھے اور کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. تو طلاق کے عدے میں تو 3 کو چھوٹ دی, نابالغ کو, بوڑھی کو اور جس سے شوہر نے صحبت نہ کی. لیکن وفات کے عدے میں کسی کو چھوٹ نہیں, ہر عورت کو یہ عدہ رکھنا ہے. اور یہ وفات کا عدہ ذرا غور سے سنا جائے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی دوسری جہالتوں میں سے ایک جہالت اس مسئلے میں بھی پائی جاتی ہے, اور اس مسئلے میں بھی بہت بڑی خرابی ہے جس سے بعض اوقات عورتوں کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے اس کو ذرا توجہ سے سنیں. عدہ وفات, وفات کا عدہ تو ہر عورت کو رکھنا ہے جس کا نکاح کسی شوہر سے ہو چکا ہو, چاہے اس نے اپنے شوہر کی شکل تک نہ دیکھی ہو. ادھر نکاح ہوا, 2 مہینے بعد رخصتی تھی, آج شوہر نے نکاح کیا, کل انتقال ہو گیا, پھر بھی اس عورت کو بھی وفات کا عدہ رکھنا پڑے. یہ ہو گیا پہلا حکم. دوسرا حکم کہ وفات کا عدہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جس وقت بیوی کو شوہر کی اطلاع ملی. اب طلاق کا عدہ تو یہ ہے کہ آج طلاق دی, 4 مہینے بعد اطلاع ملی بیوی کو, وہ اس کا عدہ گزر چکا ہے 4 مہینے. لیکن فرض کیجئے کہ شوہر کا انتقال آج ہوا, شوہر تھا باہر کسی ملک میں یا پاکستان میں بھی تھا لیکن بیوی سے دور تھا, بیوی کو اطلاع ملی 1 ہفتے بعد, یا بیوی کو اطلاع ملی 6 مہینے بعد, گیا ہوا تھا کسی کام سے, 6 مہینے بعد اطلاع آئی کہ 6 مہینے پہلے تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا, تو اس 6 مہینے میں وہ وفات کی, وہ عدے کی مدت گزر گئی. لیکن وہ عدہ نہیں مانا جائے گا, بلکہ جس وقت اطلاع ملی اس دن سے اس کا عدہ شروع ہوگا اور 4 مہینے 10 دن تک وہ عدہ چلتا رہے گا. تو یہ طلاق کے حصے میں جو مسئلہ بتایا کہ طلاق کا حصہ طلاق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ طلاق اور وفات کے حصے میں آپ فرق محسوس کریں کہ طلاق میں مدت گزر چکی ہے تو حصہ ختم، وفات میں جب بھی اطلاع ملے، پانچ سال بعد بھی اطلاع ملے کہ پانچ سال پہلے تمہارا شوہر جو غائب ہوا تھا وہ غائب نہیں ہوا تھا، مر گیا، تو آج پانچ سال کے بعد اسے دوبارہ حصہ رکھنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وفات کا حصہ جو ہے وہ چار مہینے دس دن کا ہوتا ہے، جو مخصوص ہیں چار مہینے دس دن، اس میں کسی کو معافی نہیں سوائے حاملہ عورت، باقی جتنی عورتیں سب کو چار مہینے دس دن تک حصہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اب عدل اجلین، یہ اصطلاح ہے عربی، اجلین کے معنی ہے مدت، دو مدتیں، اور ابد معنی دور والی۔ حاملہ عورت کے لیے مسئلہ یہ کہ اس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، حاملہ کہتے ہی اس کو ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کے یہاں بچے کی ولادت بھی ہوگی، اور اسے چار مہینے دس دن ایک عدے کی مدت بھی ہے سب عورتوں کے لیے، ان دونوں میں سے جو بڑی مدت ہے وہ اس کا عدہ بن جائے گا۔ اب عدل اجلین، بچے کی ولادت، اس میں کچھ وقت لگے گا، اور چار مہینے دس دن وہ ایک وقت ہے، ان میں سے جو بڑی مدت ہے حاملہ عورت کا وفات کا عدہ وہی بڑی مدت ہوگی۔ مثلا عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور تین مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، طلاق والی عورت ہوتی تو بچہ پیدا ہوا معاملہ ختم، لیکن حاملہ عورت بچہ پیدا ہو گیا تین مہینے اور عدے کی مدت ہوتی ہے چار مہینے دس دن، تو اس میں بڑی مدت چار مہینے دس دن ہے، اس لیے بچے کی ولادت سے اس کا عدہ ختم نہیں ہوگا، چار مہینے دس دن کے بعد اس کا عدہ ختم ہوگا۔ یا الٹا مسئلہ، بچہ پیدا ہو رہا ہے پانچ ساڑھے پانچ مہینے کے بعد، یعنی کافی وقت، چار مہینے دس دن ایک عام عورت ہوتی، چار مہینے دس دن پر اس کا عدہ ختم ہوگا، لیکن اس کا عدہ چار مہینے دس دن پہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بچے کی ولادت میں لگ رہے ہیں پانچ مہینے، تو پانچ مہینے بڑی مدت ہے، چار مہینے دس دن چھوٹی مدت ہے، اس لیے اب یہ اپنے بچے کو دیکھے گا، تو بچے کی ولادت میں جو وقت لگے اس کو رکھے ایک طرف، چار مہینے دس دن کو ایک طرف رکھے، ان میں سے جو بڑی مدت ہوگی وہ اس کا عدہ وفات، کبھی چار مہینے دس دن بڑی مدت ہوگی، بچہ اس سے پہلے پیدا ہوگا تو وہ چار مہینے دس دن خیال رکھے گا، اور کبھی چار مہینے دس دن پہلے گزر جائیں گے بچے کی ولادت بعد میں ہوگی، تو اس کا عدہ جو ہے وہ بچے کی ولادت پر ختم ہوگا۔ بہرحال اب عدل اجلین، ان دونوں میں سے جو زیادہ بڑا عرصہ، جو زیادہ جس میں وقت ہے وہ اس کا عدہ بن جائے گا۔ عدے کے سلسلے میں ہمیشہ بیوی کا قول مانا جائے گا، ایک عورت ہے وہ آ کر کہتی ہے کہ میرا عدہ ختم ہو گیا، دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ہمیشہ اس کا عدہ ختم ہونے میں کہ کس کی بات مانیں گے کہ عدہ ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، یہ طلاق کے عدے میں بھی مسئلہ ہے، عورت کو دیکھنے کون جائے گا کہ اس نے دو خون دیکھے یا تین خون دیکھے، اور وفات میں بھی یہی مسئلہ، تو عدہ ختم ہونے کے سلسلے میں ہمیشہ بیوی کی بات، یعنی وہ عدہ گزارنے والی عورت کی بات مانی جائے گی، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے مرید تہمت نہ ہو، یعنی اس پر الزام نہ رکھ چکا ہو جھوٹ بولنے کا یا زنا کا، اس پر اگر جھوٹ کا یا زنا کا الزام ہے، یہ بہت جھوٹ بولتی ہے عورت، وہ آ کر ایسی بات کہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے گواہوں کے ذریعے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا وقت گزر چکا ہو شوہر کی وفات ہو یا شوہر کی طلاق ہو کہ اتنا اس میں پاسبل ہو، فرض کیجئے کہ شوہر کی وفات کے تین مہینے بعد آ کر کہتے کہ میرا عدہ ختم ہو گیا، یہ تو اس کی بات مانی ہی نہیں جا سکتی، البتہ پانچ مہینے بعد آ کر کہہ رہی، اب شک ہو رہا ہے کہ اس کو اطلاع کتنے عرصے بعد ملی تھی، شوہر مرا تھا باہر، دو مہینے بعد اطلاع ملی ہے، تو ابھی تو اس کا عدہ ختم نہیں ہوگا، چھ مہینے دس دن بعد ختم ہوگا، اور ہو سکتا ہے فوراً اطلاع مل گئی، تو اگر اتنا عرصہ گزر گیا ہے جس میں عدہ رکھنا ممکن ہو تب اس عورت کی بات ہم مان لیں، اور وہ عورت پر جھوٹ کا الزام نہ لگاؤ، جس عورت میں یہ دو باتیں ہوں وہ کہے کہ میرا عدہ ختم، میں نیا نکاح کرنا چاہتی ہوں، نیا نکاح ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جس آدمی سے نکاح کر رہی ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر کہے بیوہ عورت یا متعلقہ کہ میرا شوہر مر چکا ہے یا طلاق دے چکا، تو نکاح کرنے والے کی بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے، اگر یہ عورت قابل بھروسہ ہے یعنی قابل بھروسہ نہ بھی جھوٹ جھوٹ بولنے کا الزام اس پر نہیں ہے اور اتنی مدت کے بعد آ رہی ہے جس میں عدہ ختم ہونے کا چانس ہے تو اس کی بات مان لیں گے. اور ہم واضح کرتے ہیں مسئلہ, جیسے طلاق والی عورت کا عدہ 26 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے, شرط 26 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, عام طور پر کم از کم 2-2.5 مہینے لگتے ہیں عورت کو 3 مرتبہ نجاست دیکھنے میں, لیکن شرط 26 دن میں بھی وہ عورت پاک ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کسی عام عورت سے کہیں وہ کبھی مانے گی کہ نہیں کہ 26 دن میں کوئی عورت 3 دفعہ نجس ہو جائے, کسی عورت سے پوچھ لیجیے وہ نہیں مانے گی. تو ایک عورت کو طلاق ملی, وہ 1.5 مہینے بعد آ کر کہہ رہی ہے کہ میرا عدہ ختم ہو گیا, عورتوں کے سامنے رکھے اس کا یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, 1.5 مہینے میں عدہ ختم ہو ہی نہیں سکتا, یہ 1 مہینے میں عدہ ختم ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ وہ 3 نجاستیں دیکھ. لیکن شرن اس کی بات مان لی جائے گی اگر اس پر جھوٹ کا الزام نہ ہو, کیونکہ 1 مہینے میں شرن عدہ ختم ہو سکتا ہے. ایک عورت 26 دن کے اندر اندر 3 نجاستیں دیکھ سکتی ہے, البتہ اگر 20 دن کے بعد آ گئی تو اس صورت میں اس کی بات نہیں مانے گی. تو عدہ ختم ہونے میں ہمیشہ بیوی کی بات چلے گی, بیوی کی بات مانی جائے گی, بس عورت کی بات مانی جائے گی دو شرطوں کے ساتھ. پہلی بات یہ کہ اس پر جھوٹ کا الزام نہ ہو, دوسری بات یہ کتنا عرصہ گزر چکا ہو شوہر کی طلاق یا مرنے کو اس میں عدہ پورا کیا جانا ممکن ہو شرط. اب آئیے کہ عدہ وفات, عدہ طلاق کا مسئلہ تو آسان ہے, دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. وفات کے عدے میں عورت کے لیے ایک تو دوسرا شوہر حرام ہے اور پھر حداد حرام ہے, زینت حرام ہے. کوئی ایسا کام کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ عورت بنا اور سنگھار کر آرائش کر اپنے آپ کو بنا سجا کر بیٹھی ہے وہ اس عورت کے لیے حرام ہے, سوائے نابالغہ کی. 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے عدہ تو رکھنا, لیکن اور اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے عدے میں, یعنی نکاح تو نہیں کر سکتی دوسرا, لیکن اگر اچھے کپڑے پہنے کچھ اور کرے تو اس پر حرام نہیں. 9 سال سے کم عمر کی لڑکی, اس کے علاوہ باقی جتنی عورتوں کے شوہر مر جائیں, ایک تو انہیں دوسرا شوہر نہیں کرنا ہے اور دوسرے زینت کو ترک کرنا ہے, آرائش نہیں کر سکتے, بجا نہیں سکتے, بنا نہیں سکتی اپنی آپ, اور اس کا دار و مدار کیا ہے, لال کپڑے نہیں پہنے یا سفید کپڑے پہنے یا کالے کپڑے پہنے یا پیلے کپڑے نہیں پہنے, اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار بس وہی مسئلہ جو نام و نفقے میں تھا, ہر وہ کام کرنا جسے عام لوگ زینت میں شمار کریں, عام لوگ آرائش میں شمار کریں, عام لوگ یہ کہیں کہ یہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر نکلیں گے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ لال کپڑے نہ پہنے جائیں, زرد کپڑے نہ پہنے جائیں, کالے کپڑے پہنے, لیکن لکھا ہے علماء نے لکھا ہے آقا خوی کی کتاب میں کہ کالے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات کالے کپڑے بھی زینت میں آ جاتے ہیں ماحول کے اعتبار سے. ماحول ہے کوئی ایسا مقام جہاں کالے کپڑے پہننا بھی فرض کیجیے خوشی کی علامت, یا کالے کپڑا بھی فیشن میں چل نکلا, سب اس کو زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں, غم کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ جیسے انہوں نے لکھا کہ کالے کپڑے کے اوپر کچھ سونے کا کام وغیرہ بنا ہوا تو کالا کپڑا معیار نہیں, کیونکہ خود کالا کپڑا بھی زینت ہو سکتا ہے. اسی طرح سفید کپڑا بھی معیار نہیں, مغربی ممالک میں دلہن پہنتی سفید جوڑا, ہمارے یہاں سرخ جوڑا ہے خوشی, وہاں خوشی کے موقع پر نکاح کے وقت پہنا ہی سفید جوڑا جاتا, تو وہاں کوئی عورت اگر عدے میں سفید کپڑے پہنے تو وہ سفید لباس وہاں خوشی کا لباس. تو معیار کوئی رنگ نہیں, معیار ہر ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر عام آدمی یہ کہیں کہ اس میں زینت کی. سرخی پاؤڈر لگانا, نیل پالش لگانا, سرما لگانا یا ایسے کپڑے پہننا, یہ سب حرام. اور اگر زینت نہیں کہے جاتا جس چیز کو, وہ سارے کام کر سکتی, جیسے ناخن کاٹنا, نہانا, تنگی کرنا, یہ سب زینت کی چیزیں اگر نہیں مانی جاتی ہیں تو یہ سب کی سب سے. تو عرف عام, ذرا آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے والوں کو آسانی رہے. عرف عام, عام آدمی جسے زینت کہیں وہ حرام, بس یہ معیار. البتہ اگر عورت اپنے جسم پر کوئی زینت نہیں کر رہی اور اس کے علاوہ کوئی زینت کر رہی ہے تو وہ اس کے لیے جائز. مثلا اپنے بچوں کو خوب بنا کر سوار کر سجا کر کپڑے وغیرہ پہنا کے بھیج رہی ہے، یا عمدہ زینت والے پلنگ پر سو رہی ہے، کمبل لحاف رضائی زینت والی پہنی، مکان اس نے خوب سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، کسی وجہ سے بھی سر، وہ سب حرام نہیں. حرام اپنے جسم پر زینت کرنا، جسم کے علاوہ باقی زینت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسری چیز، عورت کے لیے عدے وفات کے دوران اپنے گھر سے نکل کے جانا بغیر کسی وجہ کے مکروہ ہے. ہمارے یہاں عام طور پر اسے حرام سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں سے مراد ہم عام شیعہ لے رہے ہیں، خاص فوجی حضرات کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. عام شیعوں کے یہاں عدے کے درمیان عورت کے لیے گھر سے نکلنا بہت بڑا گناہ اور حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن عدے کے دوران عورت گھر میں پابند ہو کر بیٹھے یہ واجب نہیں. البتہ مکروہ کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلے یا بغیر ضرورت کے کسی اور جگہ رات گزارے، یہ بھی مکروہ. حرام کچھ نہیں، حرام صرف کیا ہے، نکاح نہیں کر سکتی، زینت نہیں کر سکتی، باقی اور کچھ حرام نہیں. یہاں تک کہ شادی میں جا سکتی حرام نہیں، محفلوں میں جا سکتی حرام نہیں، زینت حرام ہے اور نکاح حرام، باقی سب کام کر سکتی. اور اگر ضرورت سے جانا پڑے تو بالکل جا سکتی، اس میں تو مکروہ بھی نہیں. ضرورت مثلا مسافر جا رہا اس کو رخصت کرنا ہے، ضرورت جا سکتی. مسافر آیا ہوا ہے کسی مکان میں، اس سے ملاقات کرنا ہے، ضرورت ہے، جا سکتی. بیمار ہے، طبیب کے پاس جانا ہے، جا سکتی. یا کوئی اور بیمار ہے، اس کی عیادت کو جانا ہے، جا سکتی. یا کہیں فرض کیجیے دعوت وغیرہ کی ہے گھر میں، اس کو بھی بلایا گیا ہے، جا سکتی. غرض یہ کہ جہاں بھی ضرورت، ضرورت میں تو بلا کسی تکلف، گھر کا کام کاج کرنا ہے، سودا خریدنا ہے، کہیں ملازمت کرنا ہے، شوہر مر گیا کیسے گزارا کرے، جا سکتی، کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ رات بھی گزار سکتی ہے کہیں اور، لیکن بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے تو بہتر ہے، اور نکل جائے بغیر ضرورت کے بھی تب بھی کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، اس میں مکروہ. شوہر کے انتقال کے وقت جس مکان میں ہو اسی مکان میں عدت گزارے. بعض گھرانوں میں یہ وہم دیکھا ہے ہم نے کہ جس مکان میں شوہر کا انتقال ہو، آج جس مکان میں ہے اب چار مہینے دس دن تک اسی مکان میں رہنا چاہتے ہیں، یہ بھی ضروری مکروہ بھی نہیں. اگر مکان بدلنا چاہیں، مکان چھوڑنا چاہیں تو بالکل بدل سکتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج اور کوئی اعتراض نہیں. تو حرام صرف دو باتیں ہیں، زینت اور دوسرا نکاح کرنا. اچھا، یہ زینت جو حرام ہے یہ عدے کا ایک حصہ، لیکن اس کا عدے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ سے واجب. بات کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ اگر کوئی عورت زینت کرتی، ٹھیک ہے، نہیں مانتی عدے ودے، خوب زینت کیا، بنایا، سنوارا، سجایا، تو اب اس کے عدے پر فرق نہیں پڑے گا، چار مہینے دس دن کے بعد اس کا عدہ ختم ہو جائے. عدے میں حکم تھا کہ زینت نہ کرو، اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتی، میں زینت کروں. تو اب زینت کرنے سے اس نے گناہ کا کام کیا، حرام کام کیا، لیکن عدے پہ فرق نہیں پڑا، چار مہینے دس دن بعد عدہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کو دوسرے نکاح کی اجازت مل جائے گی. تو اصل عدہ صرف یہ ہے کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور پھر زینت نہ کرے، یہ الگ سے واجب. اس کی پابندی اگر نہیں کی اس نے تو گناہگار رہے گی، لیکن عدہ اس کا بہرحال پورا ہو جائے گا، عدہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. یہ تو ہو گیا وفات کے عدے کا. ہو اب اس میں دو تین مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کی اطلاع نہ ملے، یا اطلاع ملے لیکن وہ بدبخت آنے کو تیار ہی نہ ہو اپنی بیوی کے پاس، تو اب یہ بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ جہاز میں تھا، جہاز کا حادثہ ہو گیا، سننے میں آیا کہ کچھ آدمی بچ گئے ہیں. اب جب کچھ بچ گئے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا شوہر بھی بچ گیا. اب بیچاری یہ عورت کیا کرے؟ شوہر کو زندہ مانے یا مردہ مانے؟ شوہر غائب ہے، یہ عورت کیا کرے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، بڑا اہم یہ مسئلہ اور اس کا جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات اب تو خیر دنیا بہت ترقی کر گئی، پہلے ذرا رسل و رسائل کے ذرائع بڑے مشکل تھے. ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگا دوسرے شہر میں پہنچا تو اس کی اطلاع نہیں ملتی. اب یہ بیوی بیچاری تمام زندگی شوہر کے نام پر بیٹھے بیٹھے گزارے یا شریعت اسے کچھ اور حق دیتی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ اور بڑا ضروری مسئلہ، اور یہ بعض اوقات آج مومنوں پر اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو اس کو بڑی توجہ اور احتیاط سے سنیں. لیکن وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہم اس مسئلے کو ضرور بیان کریں گے. یہ چونکہ عام طور پر اردو کتابوں میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو خاص زور دے کر بتا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں مسئلہ اور عمل کرنا آسان ہو جائے. درود بھیجیں محمد رسول اللہ. گفتگو ہو رہی تھی ہماری سورہ نساء کی اس آیت اور سورہ فلق کی آخری آیت کی روشنی میں، کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل، کہ کیا لوگوں یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ خدا جب کسی کو اپنے فضل سے عطا کرتا تو وہ اس شخص سے حسد کرنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں اس شخص سے حسد پیدا ہونے لگتا ہے. ہم یا فضون الناس، کیا لوگ ایسی چیز پہ حسد کرتے ہیں؟ ما اتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل جو اللہ نے اپنی جانب سے عطا کی. وآتاہم آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی. وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور ہم نے انہیں ملک عظیم بھی عطا کیا. تو قرآن سب سے پہلے تو حسد کرنے والے کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا کہ اے حسد کرنے والے، یہ تو سوچ کہ جو کچھ عطا کیا جا رہا، جو کچھ اس کو مل رہا، من فضل ہی، یہ خدا اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے. اب جب ہم حسد کرنے والے سے حسد کرتے ہیں تو گویا اس سے حسد نہیں کرتے، اس دینے والے سے حسد کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ اس شخص سے نہیں ہوتا جس کے پاس نعمت، ہمارا مقابلہ اس ذات الہی سے ہو جاتا ہے جو نعمت کو عطا کرنے والی. اور اسی لیے جب قرآن حسد کے گناہ سے ہمیں خبردار کر رہا تو یہ حکم دے کے خبردار کر رہا کہ اگر کوئی تمہارے خلاف حسد کرے تو تم پناہ کی تلاش میں سیدھے ہمارے پاس آؤ، کسی اور کے پاس نہ جاؤ. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے رسول کہ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں بھاگ کر جا رہا ہوں، پناہ تلاش کرنے جا رہا ہوں، اس سے بچتے ہوئے من شر حاسد اذا حسد، اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. تو قرآن نے حسد کرنے والے کو شروع ہی میں خبردار کر دی کہ جب تم کسی کے خلاف حسد کرتے ہو، حسد کے معنی کیا ہے؟ کسی کی حالت دیکھ کر زوال نعمت کی امید کرنا، یہ خیال کرنا کہ خدا اس سے نعمت کو چھین. تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو نعمت عطا کرنے والے ہم، حاسد کو خبردار کیا، اور محسود کو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے بچنے کا طریقہ بتایا کہ دیکھو تم کبھی نہیں بچ سکتے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر پناہ گیر نہ ہو جاؤ، خدا کے پاس آ کر پناہ حاصل نہ کرو. تو یہ حسد کا گناہ، وہ عظیم ترین گناہ جس میں مقابلہ ہمارا اور بندے کا نہیں ہوتا، ہمارا اور خدا کا ہو جاتا. اور اتنا بڑا یہ گناہ، حاسد اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطا کار، یا اتنا زیادہ مفسد اور شریر کہ اس سے سوائے خدا کی اور کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ حسد ہی تقریباً 90% اخلاقی برائیوں کی بنیاد ہوتی. یہ حسد ہی وہ وجہ جس کی وجہ سے انسان نمازیں پڑھتا، وہ نماز کے سورہ عنکبوت میں ارشاد کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہمیشہ برائیوں سے روکتی. لیکن نماز پڑھے گا انسان اور دیکھا جائے گا کہ اس میں عام لوگوں سے زیادہ ہی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ جس کے دل میں جذبہ حسد، اب نہ نماز اس کی قبول ہو سکتی، نہ روزہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا، نہ خمس و زکات کی ادائیگی اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی، اور نہ کسی واجب کو کرنا اور کسی حرام سے بچنا اس کے لیے ثواب لا سکتا، جب تک کہ حسد دل کے اندر. اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی. اور یہی حسد وہ جس کے بارے میں اگر ایک طرف میرے چھٹے امام کے روایت ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہمیشہ تین مقامات پہ پہچاننا ہمارے شیعوں کی علامت. عبداللہ ابن جندب میرے چھٹے امام کا ایک تفصیلی وصیت نامہ، ایک تفصیلی نصیحت نامہ، اور انشاءاللہ حتی کی تقریب میں اس کے مختلف اجزاء آئیں گے. تو اس میں اگر امام نے ایک طرف یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے شیعوں کو، عبداللہ ہمارے شیعوں کو تین طریقے سے پہچاننا، اور اس میں سے پہلا طریقہ یہ کہ یہ دیکھنا کہ داد و دہش کے موقع پر، سخاوت کے موقع پر ہمارا شیعہ کیسا دل کھول کے دیتا یا ہاتھ روک کے دیا کرتا، اور دوسرا یہ دیکھنا کہ بل بدلو بلا خواہ اپنے مومن بھائیوں پر کیسے خرچ کرتا. پہلے امام نے سخاوت بتائی، سخاوت کا تعلق برادران ایمانی سے نہیں، سخاوت تو ہر ایک کے ساتھ عام ہونی چاہیے، مومن آئے یا غیر مومن آئے، مسلمان آئے یا کافر آئے، انسان آئے یا جانور آئے، ہر ایک کے ساتھ. اس میں بھی مومن شیعہ آل محمد کسی سے پیچھے نہیں ہوگا. اور پھر بل فضل بالاخوان اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ خصوصی سلوک کیسے کرتا. اور تیسری چیز یہ دیکھنا کہ دن اور رات میں 51 رکعت نمازوں کی حفاظت کیسی کرتا. یہاں مومن سے 17 رکعت نماز سنبھالے نہیں سمجھتی، اور وہاں میرا امام عبداللہ ابن جندب کو حکم دے رہا کہ مومن کو پہچاننا تو اس طریقے سے پہچاننا کہ وہ اپنی 51 رکعت نمازوں کی احتیاط، 51 رکعت نمازوں کی حفاظت، 51 رکعت نمازوں کی پابندی کس طریقے سے کر رہا. اور اگر کوئی مومن ایسا نہیں تو یاد رکھنا کہ وہ مجھ سے بری ہے اور میں اس سے بری، وہ مجھ سے بیزار ہے اور میں اس سے بیزار. یہ چھٹے امام کا فقرہ. تو عبداللہ ابن جندب کو میرے چھٹے امام نے مومن کی علامت یہ بتائی کہ وہ داد و دہش سخاوت کرتا ہوگا. اور امام کی نگاہ میں مومن سخاوت کے معاملے میں اتنا پیچھے ہوا کرے گا کہ نماز سے پہلے امام نے سخاوت کا تذکرہ کر دیا. قرآن نے جہاں مومن کی علامت بتائی ہمیشہ نماز کا تذکرہ پہلے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرنے کا تذکرہ بعد میں. لیکن امام نے ترتیب الٹ دی، سخاوت پہلے رکھی، نماز بعد میں رکھی، کہ نماز تو پھر بھی کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن سخاوت کے میدان میں مومن پیچھے رہتا. تو وہ امام جو مومن کا معیار سخاوت قرار دے رہا، جب وہ مومن طاہ ابن نعمان کو، وہ امام کے عظیم صحابی جن کا نام مومن طاہ، یعنی ایسا مومن کہ ان جیسا کوئی مومن پیدا نہیں ہوا، اور جن سے حسد کرتے ہوئے غیر شیعوں ان کا نام شیطان طاق رکھ دیا کہ ایسا شیطان معاذ اللہ کہ اس کے مثل کوئی پیدا نہیں ہوا، اور بڑے تفصیلی ان کے حالات سے کبھی آئیں گے. تو جب انہوں نے ایک مرتبہ امام سے کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں کہ مومن مر جائے گا لیکن کبھی نہیں کرے گا، تو امام نے تفصیل بتائی. اس تفصیل میں امام نے یہ کہا کہ ہمارا مومن کتا نہیں ہوگا، ہمارا مومن کوا نہیں ہوگا. پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا؟ امام نے کہا کہ ہمارا مومن ایسا نہیں ہوگا کہ کتے کی طرح سے جو اسے کھلائے اس کے پیچھے دوڑتا چلا جائے، بلکہ ہر وقت ہمارے احکامات کی پابندی کرے گا. ہمارا مومن کوا نہیں ہوگا، یعنی کوے کی طرح لالچی نہ ہوگا کہ جہاں سے دو پیسے ملنے کی امید ہوئی وہاں بھاگا بھاگا چلا جا رہا ہے، بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ اس علاقے میں، اس ملک میں ایمان محفوظ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، واجبات کی پابندی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. نہیں کوے کی طرح سے جہاں ذرا پیسہ ملنے کی امید ہوئی مومن آل محمد بھاگا بھاگا چلا گیا، کتے کی طرح سے جو اس کی روزی کا انتظام کرنے کو تیار ہے، اب یہ دیکھے بغیر کہ دینے والا کس پیسے سے دے رہا ہے، کیسا دے رہا ہے، کتنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے دے رہا ہے، بھاگا بھاگا چلا گیا. مومن آل محمد نہ کتا ہوتا ہے نہ کوا ہوتا ہے. اور پھر امام نے اس کے بعد تیسرا فقرہ استعمال کیا کہ مومن آل محمد کبھی حاسد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا کہ اگر تمام دنیا کے برابر وہ سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر لے اور اس کے بعد کسی مومن سے معمولی سا حسد کر لے تو خدا یہ تمام اس کی خیرات نہ صرف یہ کہ بیکار کر دے گا، امام یہ بھی کہہ دے دے تو ٹھیک تھا کہ یہ تمام خیرات بیکار جائے گی. نہیں، امام نے کہا کہ اگر کسی نے زمین کے برابر، جتنی بڑی زمین ہے اس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کیا اور اس کے بعد ایک مومن سے حسد کر لیا تو یہ ساری خیرات اس کی بیکار نہیں جائے گی، کام آئے گی, لیکن کس کام آئے گی؟ یہ امام کا جملہ کہ یہ ساری خیرات جہنم کی آگ میں گرم کی جائے گی, اور یہ گرم گرم سونا اور چاندی جو اس نے دیا اس سے اس کے پورے جسم کو داغا جائے گا. یہ چھٹے امام کا فطرہ. امام اتنا نہیں کہہ رہے کہ بیکار ہوگا, نہیں کہہ رہے کہ الٹا یہی خیرات تمہیں عذاب دینے کے لیے خدا استعمال کرے گا. اتنا بڑا گناہ حسد کہ شیعت کی تمام تر بنیاد جس امام نے سخاوت پہ رکھی, اگر حسد پیدا ہوا تو امام یہ کہہ رہے کہ یہ سخاوت الٹ تمہارے خلاف عذاب کے طور پر استعمال کی جائے گی. البتہ یہ پھر ہم ذہن میں آپ کے بٹھا دیں, اگرچہ اس پر ایک پوری تفصیلی تقریر ہوگی, لیکن پھر بھی ہم بٹھا دیں کہ حسد اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک کہ دل ہی دل میں رہے. اس لیے کہ ایسا کوئی نہیں سوائے انبیاء اور ائمہ کے جس کے دل میں کسی کے خلاف حسد پیدا نہ ہو. حسد کی یہ ساری برائی اس وقت ہے کہ جب حسد یا زبان سے ظاہر ہو یا ہاتھ پیروں سے ظاہر ہو. انسان کسی حاسد کی جب برائی کرے زبان سے یا اپنے عمل سے, دل میں اگر جلن پیدا ہوئی تو وہ گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ دل کا فعل قابل معافی. بہرحال تو حاسد کا گناہ اتنا زبردست ہے, اور اسی لیے ائمہ نے بار بار حسد سے ہمیں اسی لیے ڈرایا کہ ہم یعنی خاص طور پر شیعت وہ تو ہمیشہ سے حسد کی شکار ہے. غیروں نے ہمارے ائمہ پر حسد کیا اور سارے مظالم ائمہ پر حسد کی وجہ سے ہوئے, اور ہم نے بھی جب آپس میں حسد کیا تو ایسی ایسی ہستیوں کو کھو دیا. سب سے بڑے ہم مجرم ہیں, ہم میں حسد کرنے والے جو پیدا ہوئے انہوں نے ایسی ایسی ہستیوں سے ہاتھ دھو لیا کہ قوم شیعہ ان کے بغیر یتیم ہو گئی ایک طرح سے. یہ حسد کتنا عظیم گناہ, یہی حسد ہے جس کی بنا پر فخر المحققین جیسی نابغہ روزگار ہستی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے تھے. فخر المحققین علامہ ہلی کے صاحبزادے, علامہ ہلی جن کے بارے میں یہاں آنے والا مجمع شاید بخوبی آگاہ ہو, اس لیے کہ ہماری اکثر تقاریر میں ان کا تذکرہ آتا تھا. ابتدا وہ عظیم ہستی جن کے باپ مشتہد, جن کی ماں مشتہدہ, جن کے ماموں مشتہد, جن کے بھائی مشتہد, جن کی اولاد مشتہد, گھر کی عورتیں تک صاحب اشتہار تھیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتی تھیں, اپنے اشتہار کے اوپر خود عمل کیا کرتی. علامہ ہلی کے بارے میں عام طور پر جو کتابوں میں لکھا یہ تو بہرحال ہم بتا چکے ہیں کہ لفظ علامہ اردو کو چھوڑ کر عربی اور فارسی میں اتنا جلیل القدر لفظ کہ شیعت کی تاریخ میں دو یا تین کے علاوہ کسی عالم کے ساتھ لفظ علامہ استعمال نہیں ہوا. اور جب کبھی کسی دینی کتاب میں لفظ علامہ نظر آ جائے کہ علامہ نے یہ کہا, علامہ کا یہ قول ہے, تو اس سے مراد صرف علامہ ہلی ہوتے ہیں. حالی لفظ علامہ ہلی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے, باقی کسی اور عالم کے ساتھ لفظ علامہ استعمال نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں مشہور یہی کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی زندگی کے جتنے دن تھے جب ان کی کتابوں کا حساب کتاب لگایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ روزانہ کے 100 ورق بیٹھتے ہیں, کہ روزانہ کم سے کم وہ 100 صفحے لکھا کرتے تھے. پیدائش سے لے کر وفات تک جتنا انہوں نے لکھا اس کو تقسیم کیا گیا تو روزانہ 100 صفحے بنے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ یہ ابھی 9 سال کے تھے, نابالغ تھے جب مشتہد بن گئے. لیکن یہ جملہ غلطی سے مشہور ہو گیا, بلکہ صاحب قصص العلماء لکھتے ہیں کہ در حقیقت ان کے بیٹے فخر المحققین جن کا تذکرہ کرنا وہ نابالغی کے زمانے میں درجہ اجتہاد کے اوپر فائز ہو گئے اور نابالغ تھے اسی وقت وہ مشتہد بن چکے تھے. 9 سال کی عمر تھی جب وہ درجہ اجتہاد پر بیٹھ کر خود اپنے مسائل پر عمل کرتے تھے. اپنے باپ کے جو تمام یعنی پوری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے عالم ان کے مسائل پر عمل نہ کیا کرتے. اتنا اعتماد تھا فخر المحققین پر علامہ ہلی کہ وصیت نامے میں لکھ گئے کہ میں نے جتنی کتابیں اب تک نامکمل چھوڑی ان تمام کتابوں کو تم مکمل کرنا اور میری تمام کتابوں کو دیکھنا, جہاں کہیں کسی کتاب میں کوئی کمی یا کوئی غلط مسئلہ نظر آئے تو تم اس مسئلے کو صحیح کر دینا اور میری کتابوں کے نقص کو صحیح کرتے رہنا. علامہ ہلی جیسی عظیم ہستی جس کو اس قسم کی وصیت کرے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. فخر المحققین کا ایک واقعہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے. علامہ ہلی کا ایک مسئلہ تھا, اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک کہ نماز کا وقت نہ آئے اس وقت تک انسان واجب کی نیت سے وضو کر نہیں سکتا. جب تک کہ انسان پر کوئی نماز واجب نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں کیا جا سکتا. تو جس آدمی پر کوئی نماز قضا نہ ہو اور ابھی وقت نماز نہیں آیا وہ اگر وضو کر لے تو اس کا وضو غلط باطل بیکار. یہ علامہ علی کا بلکہ کئی مجتہدین کا فتویٰ کہ مثلا اس وقت اگر کوئی وضو کرے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اس کا وضو باطل غلط اگر اس نے واجب کی نیت سے کیا, اس لیے کہ ابھی اگر قضا نماز آپ پر نہیں اور نہ ابھی نماز جمعہ کا وقت آیا تو اس وقت وضو واجب ہی نہیں تھا, اسے کیسے انجام دیا جا سکتا. البتہ جس پر کوئی قضا نماز ہو تو قضا نماز کیونکہ 24 گھنٹے واجب رہتی اس لیے ہر وقت انسان اس قضا نماز کی نیت سے وضو کی نیت سے وضو کر سکتا. تو بہرحال علامہ حلی کا مسئلہ یہ کہ جس پر کوئی نماز قضا نہ ہو وہ اگر وقت سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کر لے تو اس کا وضو باطل ہے اور غلط, اور وہ جب وضو غلط ہے تو اس سے پڑھی ہوئی نماز بھی غلط. ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد دریافت کیا کہ مجھے آپ کا یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور میں آپ کی تقریب میں ہوں, 12 سال سے میں اسی طریقے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ ہر نماز کا وقت آنے سے پہلے میں ذرا کچھ پہلے جلدی سے تیاری کرنے کے خاطر وضو کر لیتا ہوں واجب کی نیت سے, تاکہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے ویسے ہی میں نماز پڑھوں. اب بتائیے میں کیا کروں؟ علامہ علی نے سنا, کہا کہ تیری تمام نمازیں غلط, اس لیے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا وہ وضو باطل, اور جب وضو باطل ہے تو اس سے جو نماز پڑھی وہ نماز بھی غلط, تمام نمازوں کے قضا. بڑا پریشان بڑا گھبرایا ہوا, 12 سال کی نمازیں جو اتنی احتیاط سے پڑھی سب کی سب بیکار ہو گئی. وہ باہر آیا, باہر آ رہا تھا چل رہا تھا, چلتے چلتے راستے میں اس کی ملاقات فخر المحققین سے ہو گئی. بیٹا اپنے باپ کے پاس کسی کام سے جا رہا تھا, دیکھا کہ یہ شخص اتنا پریشان پریشان باہر نکلا, دیکھا کہ یہ شخص اتنا گھبرایا گھبرایا باہر آیا. ایک مرتبہ روک کر سوال کیا کہ میں تیرے چہرے پر پریشانی دیکھ رہا ہوں, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ جواب دیا کہ 12 سال سے عبادت کر رہا تھا, ایک مسئلہ نہیں معلوم تھا, ساری عبادتیں غلط ہوں. فخر المحققین 15-16 سال کی عمر ہے, بالکل بچے ہیں, اور علامہ حلی اتنی جلیل القدر ہستی اتنی عظیم ہستی کہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جب علامہ حلی اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی خواب میں تو علامہ حلی نے یہ لفظ اگر سے بہت غیر مناسب لیکن بس بہرحال لطف لینے کے, علامہ حلی نے حضرت موسیٰ کو مناظرے میں شکست دے دی, اور حضرت موسیٰ نے جنہوں نے پیغمبر اسلام سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہم سب کے پیغمبر لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے برابر ہوتے ہیں انبیاء جیسے ہوتے ہیں, پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ کو علامہ حلی کے پاس لے کے آئے. ایک روایت ہے پتہ نہیں صحیح یا غلط, اور حضرت موسیٰ سے مناظرہ کرایا علامہ حلی کا, اور حضرت موسیٰ علامہ حلی سے, لفظ بالکل غلط لیکن بہرحال سن لیجیے, حضرت موسیٰ نے جب شکست کھا لی تو بے ساختہ یہ اعتراف کیا کہ ہاں بالکل صحیح, آپ کی امت کے علماء یقینی طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں, اتنی عظیم ہستی علامہ حلی, اور 15 سال کا بیٹا اس مرتبہ روک کر پوچھتا ہے کہ کیا غلط مسئلہ میں تو نے عمل کیا. اس نے پوری کیفیت بتائی, فخر المحققین نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ بس جا کر ایک نماز کی قضا کر دے, وہ سب سے پہلی نماز جو تو نے غلط وضو سے پڑھی, اور باقی کسی نماز کی قضا کی ضرورت نہیں. اس نے سنا گھبرا گیا پریشان ہو گئے, اور پریشان ہونے کے بعد بھی اتنا جلیل القدر علامہ حلی ایک مسئلہ بتائیں کہ 15-16 سال کا بچہ یہ کہے کہ وہ مسئلہ غلط ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. گھبرانے کے بعد اسے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن اپنا فائدہ بھی اسی مسئلے میں تھا, چنانچہ کھڑا رہا سوچتا رہا, پھر کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کی بات مانوں یا علامہ حلی کی بات مانوں, اتنا جلیل القدر عالم دین. کہا کہ چل میرے بابا کے پاس, میں خود اپنے بابا سے تجھے صحیح مسئلہ سنوا دوں گا. اور فخر المحققین لے کے آئے اس شخص نے علامہ حلی کے پاس جا کر کہا کہ ایسا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کے قضا کرو, آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک نماز قضا پڑھ لو باقی سب صحیح. علامہ حلی نے بیٹے سے دریافت کی کہ تم نے یہ مسئلہ کیسے بتا دی, میری تقریب میں میرے مسئلے پر عمل کرتا, تمہارا مسئلہ تو اس کے کام نہ آئے گا. تو بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں, میں نے آپ ہی کے مسئلے سے اسے بتایا, اس لیے کہ جب اس نے پہلی مرتبہ 12 سال پہلی مرتبہ اس نے وضو کیا وقت سے پہلے تو وہ وضو غلط ہو گیا, جب وہ وضو غلط ہو گیا تو اس کے بعد جو نماز پڑھی وہ نماز غلط ہو گئی, جب وہ نماز غلط ہو گئی تو اب وہ نماز اس کے اوپر واجب رہی تمام زندگی اس کی قضا انجام دے، غلط نماز کی قضا تمام زندگی واجب رہتی. اب جب اس نے اگلی نماز کے وقت سے پہلے وضو کیا تو یہ وضو اس لیے صحیح ہے اس کا کہ اس پر ایک قضا نماز چلی آ رہی تھی، وہی غلط نماز جو اس نے پڑھی. اب جس نماز سے بھی پہلے یہ وضو کرتا اس نماز کی وجہ سے تو وضو غلط ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ایک قضا نماز جو 12 سال پہلے اس نے غلط طریقے سے پڑھی کیونکہ وہ مسلسل اس پر واجب تھی، اس لیے اس کے سارے کے سارے وضو صحیح ہو گئے. اور علامہ حلی نے کہا، بے ساختہ کہا، کہ یقیناً میں نے غلطی کی تھی اور تو نے میری غلطی کی اصلاح کر کے میرے اوپر احسان کیا. لفظ احسان کتاب میں موجود. تو اتنی عظیم و شان ہستی، اور جب 15-16 سال کی عمر میں جس کی یہ حالت جوان ہوئے تو ان کے علم کو دیکھ دیکھ کر اپنے بھی اور غیر بھی سہمے جا رہے تھے، اور اس وقت اس علاقے کے کچھ نوجوانوں کے ذہن میں ان سے حسد پیدا ہوا، ہماری عمر کا اتنا عظیم عالم اور ہم نوجوان جاہل مطلق، تمام دنیا ہماری برائی کرتی ہے، ان کی تعریف کرتی ہے. چنانچہ آپس میں ایک منصوبہ طے کیا اور فخر المحققین پر اتنا مکروہ الزام لگایا، ایسا الزام حسد کی وجہ سے لگایا کہ فخر المحققین کو اطلاع ملی، بے ساختہ چیخیں مار کے رونے لگے، امامہ سر سے اتار کر پھینکا، ابا اتاری، اور اس کے بعد روتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے، اور پھر پتہ تک نہ چل سکا کہ فخر المحققین کہاں گئے. آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں وفات پائی، باقی زندگی کہاں پہ گزاری. اتنی عظیم ہستی، اتنا بڑا عالم، جس کی 15 سال کے اندر یہ حالت تھی، اگر اس کو پوری زندگی خدمت دین کا موقع دیا جاتا تو پتہ نہیں شیعت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. لیکن جذبہ حسد، کچھ نوجوانوں نے حسد کیا اور اتنی عظیم ہستی سے پوری کی پوری قوم کو محروم کر دیا. یہی جذبہ حسد ہے تو انسان کو کبھی اس منزل پہ لے آتا. انسان حسد کی وجہ سے، روایت امام کہ حسد اسی لیے بدترین کہ جب حسد آتا تو صرف حسد نہیں رہتا، حسد آتا ہے تو انسان کی زبان سے اس کے خلاف برائی نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس کے خلاف اسے حسد ہے. غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے، غیبت کا گناہ شروع ہو جاتا ہے. غیبت کے بارے میں ہم نے گزشتہ تقریر میں بتایا کہ کتنا مکروہ عمل ہے، کہ رسول اور امام بھی جب غیبت کی برائی کرتے ہیں تو صاف صاف کھلم کھلا کبھی قرآن کہہ دیتا ہے کہ مردہ میت کا گوشت نوچ کر کھانا غیبت کے برابر ہے، کبھی پیغمبر کہہ دیتے ہیں کہ 36 مرتبہ ماں سے پہلے حرام کرنا غیبت اس سے بھی بڑا گناہ، کبھی چوتھے امام کہہ دیتے ہیں حلال زیادہ نہیں ہے جو غیبت کیا کرتا ہے، اور کبھی حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے دریافت کر لیتے ہیں کہ اگر تم کسی مقام سے گزر رہے ہو، اگر تم کسی جگہ سے جا رہے اور اس جگہ سے گزرتے گزرتے تم اپنے کسی قریبی رشتے دار کو لیٹا ہوا دیکھو، حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا لیکن ان کا مقصد یہ تھا، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں تم اپنے باپ کو دیکھو، تم اپنے بھائی کو دیکھو، تم اپنی ماں کو دیکھو، تم اپنی بہن کو دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ لیٹے ہوئے سونے کی وجہ سے شرمگاہ سے کپڑا ہٹ چکا ہے اور شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے، تو بتاؤ تم کیا کرو گے، آگے بڑھ کر پوری شرمگاہ کھول دو گے یا جلدی سے آگے بڑھ کر اسے چھپا دو گے، اسے ڈھانک دو گے. کوئی اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو اس حالت میں دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے گھبرا کے جواب دیا، یا نبی اللہ، ہم تو فوراً آگے بڑھیں گے اور فوراً کوشش یہ کریں گے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، ہماری نگاہ بھی نہ پڑنے پائے، اور جلدی سے جا کر انہیں ڈھانک دیں گے. حضرت عیسیٰ نے کہا، بس یہی مسئلہ غیبت کا ہے، کسی مومن کا عیب جو تمہارے سامنے آ گیا، ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہارے کسی عزیز اور رشتے دار کی شرمگاہ تمہارے سامنے کھل گئی. اب تمہارا فرض تو یہ ہے کہ جلدی سے آگے بڑھو، خود بھی اس عیب کو نہ دیکھو، چھپا دو، ڈھانک دو، پوشیدہ کر دو، کسی کو اطلاع نہ ملنے دو. کہاں یہ کہ آگے بڑھ کر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے کو برائی بیان کرنا شروع کر دو، گویا خود اپنے ہاتھ سے اپنی ماں یا بہن یا بیٹی کی شرمگاہ کو دنیا کے سامنے کھول رہے ہو. حضرت عیسیٰ کے جملوں کا مفہوم ہے. لیکن یہ غیبت جو خود اتنا بڑا گناہ، یہ پیدا ہمیشہ حسد کے نتیجے میں ہوتا ہے. عام طور پر جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اب اس کو چین نہیں آتا، کیسے اس کے اس نعمت کو ختم کیا جائے. کبھی اس کی برائیاں کرتا ہے، کبھی اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کبھی یہاں اس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا تو خود اپنا نقصان کرتا ہے تاکہ میرے نقصان کی وجہ سے اسے نقصان برداشت کرنا پڑے. ہمارے ساتھ میں امام کا بھی ایک واقعہ، اور اتفاق سے تاریخ بھی ساتھ میں امام کی شہادت کے قریب ہے، لیکن کیونکہ وقت بہت محدود ہے اس لیے وہ واقعہ تو ہم نہیں بتا سکتے، وہ آئندہ آئے گا، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہندوؤں کی مذہبی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اگرچہ واقعہ تو نہیں آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیں، لیکن ایک حادث کی جو فطرت اسلام نے بتائی ہے مکمل طور پر حادث کی فطرت اس سے ظاہر ہو جائے گی کہ حسد اسی لیے بڑا گناہ کہ حسد دوسرے گناہوں کو دعوت دیتا، ایک تو خود حسد گناہ، پھر اس کے بعد غیبت ہوتی ہے، پھر اس کے خلاف سازش ہوتی ہے، پھر اس کے خلاف ہاتھ پاؤں سے کوشش کی جاتی ہے، پھر اس کے خلاف انسان بد دعائیں کرتا ہے، اور پھر اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو پناہ کرتا ہے تاکہ اسے فائدہ پہنچ جائے۔ شاید آپ نے بھی یہ سنا، اس پر بڑی بڑی کہانیاں بھی لکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال واقعہ ہے ہندوؤں کی مذہبی کتب کا کہ ایک رہا کرتا تھا اپنے زمانے میں کوئی شخص، اس کو اپنے پڑوسی سے انتہائی حسد، انتہائی نفرت، انتہائی جلن، اور وہ جلا کرتا تھا یہ دیکھ دیکھ کر کہ خدا میرے پڑوسی کو اتنی نعمتیں عطا کر رہا، دن و رات وہ بے چین، دن و رات وہ مسترب رہا کرتا، بڑی عبادتیں بھی کیا کرتا۔ آخر خدا کی جانب سے اس کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ ایشا، خدا نے تیری حالت دیکھی، اگر کہ تیری قسمت کے اندر یہ ساری نعمتیں نہیں، لیکن خدا یہ دیکھ کر کہ تو دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر افسوس کر رہا، خدا یہ اختیار تجھے دیتا کہ تو جو دعا کرے گا فوراً پوری ہو جائے، جو نعمت طلب کرے گا فوراً تجھے مل جائے، لیکن کیونکہ تیری قسمت میں نہیں یہ نعمتیں اور خدا تجھے دے رہا، اس لیے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ جو چیز تو خود اپنے لیے طلب کرے گا تیرے پڑوسی کو فوراً وہ چیز دگنی ہو کر مل جایا کرے گی، جو دعا اپنے لیے کرے گا تیرے لیے قبول ہوگی، پڑوسی کے لیے وہ دعا ڈبل ہو کر، دگنی ہو کر، دوڑی ہو کر قبول ہو جایا کرے گی۔ خیر، اتنا بڑا اس کو تحفہ مل رہا ہے بارگاہ الہی سے، جو دعا کرو پوری، جو تمنا کرو پوری، اسے کیا چاہیے؟ مان لیا۔ لیکن اب جو اس نے دعائیں مانگنا شروع کی، مکان کی، دولت کی، خوبصورت بیوی کی، ایک ایک کر کے دعائیں مانگ رہا، تو یہ دیکھ دیکھ کر جلن بڑھتی چلی جا رہی کہ مجھے تو مل رہا لیکن میرے پڑوسی کو دوگنی ہر چیز مل رہی، مجھے ایک ملا اسے دو مکان ملے، مجھے ایک بیوی ملی اسے دو بیویاں مل گئی، مجھے جتنا مال ملا اسے دوگنا مل گیا، حسد بڑھتا چلا گیا، جلن بڑھتی چلی گئی، لیکن کرے تو کیا کرے۔ اور ایسی پریشانی جب انسان کسی مومن کے خلاف سوچ اور وچار میں لگا تو حضرت شیطان اپنے گھر میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں، فوراً عطا اٹھا کر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایشا، میں نے سنا ہے کہ تو مجھے یاد کر رہا، میں فوراً تیری خدمت کے لیے پہنچ گیا۔ خدا کے پوچھتا ہے کہ آپ کون، میں نے تو آپ کو یاد نہیں کیا۔ کہا کہ میں تجھے تیرے مسئلے سے نجات دلانے آیا ہوں، بتا تیرا مسئلہ کیا۔ کہا کہ میرا مسئلہ یہ کہ خدا مجھے دیتا ہے لیکن میرے پڑوسی کو دوبنا کیوں دیا کرتا، مجھ سے اپنی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ شیطان نے کہا، بڑا آسان طریقہ، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، کل یہ دعا مانگ لینا اور فوراً تیری تمام تر پریشانی ختم ہو جائے، اور حاسد یعنی حسد کا گناہ تو دیکھیں کہ اس شخص نے واقعاً وہ دعا مانگ لی جو شیطان نے اس سے کہی۔ یہی میرے دسویں امام کی روایت کہ حاسد حسد میں اس منزل پہ پہنچ جاتا کہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے تاکہ دوسرے کو، دوسرے کی نعمت اس سے چھین جائے، خود پریشانی میں پڑ جائے وہ منظور، لیکن دوسرا راحت میں نہ رہنے پار۔ چنانچہ اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ خداوندہ، تو نے مجھے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ میری واپس لے لے، یہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اور ادھر اس کی ایک آنکھ گئی، اس کے پڑوسی کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، اس لیے کہ خدا کا وعدہ یہی تھا۔ بہرحال اب یہ خدا کا وعدہ تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ مسئلہ، ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا حوالہ ہم نے اسی لیے دیا کہ ادھر پڑوسی کو دگنی دعا پوری ہوئی اور وہ اندھا ہو گیا، تو اب اسے یہ چین کہ ٹھیک ہے میں کانا ہو گیا، میری آنکھ چلی گئی، لیکن میرا پڑوسی تو اندھا ہو گیا، اس سے بہتر مجھے کیا چاہیے تھا۔ اور یہی وہ ساتویں امام کے دور کا واقعہ کہ جب ساتویں امام نے بطور معجزہ ایسے ہی حاسد کو پکڑا تھا، لیکن حقیقت حسد کی اتنی مذمت اسی لیے کہ حسد برائیوں کا دروازہ کھولتی ہے، اور انسان اس منزل پہ جب پہنچ جائے کہ اپنی جان دینے کو تیار ہے تاکہ میرے حاسد کو نقصان پہنچے، تو وہ جو کچھ بھی نہ کرے وہ کم۔ اب جان دینے کو کیسے تیار ہے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے تو نہیں، کیونکہ آئندہ تاریخ اسلام توحید کے اوپر گفتگو ہوگی، اس کے بعد والے ہفتے میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وقت پورا ہو گیا ہمارا، آج کی گفتگو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ یہ حسد کا موضوع ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس لیے بہت اہم کہ اس کے اندر یہ تمام خرابیاں جو ساس بہو کا جھگڑا ہے، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا ہے، رشتے دار رشتے دار کا جھگڑا ہے، یہ غیبت کرنا، یہ دوسرے کے کام نہ کرنا، یہ جتنے گناہ، وہ سب کی بنیاد یہی ہے۔ اس لیے اس کو بڑے اطمینان سے ہم اس موضوع کو لے کے چلیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتائیں گے جو شریعت میں، کہ حسد کا پھر حل کیا ہے، تو کم کیسے کریں، ختم کیسے کریں، کیونکہ اتنی تو شریعت نے بھی اتنا اعتراف کیا کہ حسد پیدا